پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آغاز کریں گے ای سی او یا اقتصادی تعاون کونسل یا تنظیم. یہ تنظیم پہلے 3 ملکوں پر مشتمل تھی، جس میں اب سینٹرل ایشین ممالک کو ملا کر اب یہ 10 ممالک ہو گئے ہیں. بدھ کے روز سے اس کا اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے. اس سے قبل رکن ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک 2 روزہ اجلاس آج یعنی اتوار کے روز سے اسلام آباد میں شروع ہوا ہے. اس بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب، جو وزارت خزانہ کے سابق مشیر ہیں، زبیر موتی والا صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، داور خان صاحب صدر ہیں چیمبر آف کامرس چمن کے، اور ہمارے ساتھ تو داور خان فیصل خان آفریدی صاحب بھی ہوں گے جو پاک چائنا چیمبرز کے صدر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں نفی زکریا صاحب، انہوں نے اس کانفرنس کی اہمیت اور موجودہ حالات میں اس کے پورے پس منظر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کو ذرا سن لیتے ہیں.
جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ ہے، وہاں پر اکنامک ریسیشن جو ہے وہ پچھلے 13-14 سال سے چل رہا ہے، اور وہاں پر بہت ساری ممالک میں جو ہے، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ نگیٹو گروتھ ریٹ ہے. اس وجہ سے پوری دنیا کا جو فوکس ہے وہ شفٹ ہوا ہے ایشیا اور ایشیا پیسیفک کی طرف، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں وسائل کے حوالے سے تو مین پاور، ہیومن کیپٹل جو ہے وہ بے تحاشا ہے، کیونکہ دنیا کی آدھی پاپولیشن یہاں پر ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر معدنی ذخائر ہیں. پھر تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپنگ ریجن ہے، یہاں پہ زیادہ تر کنٹریز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ایپیٹائٹ ہے، ایپیٹائٹ ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے ضروری ہے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، یا اس میں دوسرے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، وہ سب جو ہے کیپیٹل انٹینسو انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک جو ہے انہوں نے اس طرف رخ کیا. اگر آپ اس وقت ڈیٹا دیکھیں گے ورلڈ بینک کا، تو اس خطے میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس وقت. اگر پاکستان کے اس میں پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں، تو پاکستان وہ ملک ہے جو کہ 3 خطوں کے جو ہے سنگم پر موجود ہے، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا. سینٹرل ایشیا جو ہے یہ وہ ریجن ہے جو کہ لینڈ لاک ریجن ہے، اور اس کو ایکسیس چاہیے ٹو واٹرز، سی، اینڈ آلسو ٹو دی ادر کنٹریز مارکیٹس. اس میں اکنامیکلی جو ہے وہ پاکستان سب سے زیادہ اکنامیکل روٹ ہے ان کے لیے. تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے، ایک اکنامک ہب کی حیثیت پورے خطے کے اندر رکھتا ہے، اور ایک راہداری کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہاں سے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ان میں جو معدنی ذخائر ہیں جس میں تیل ہے، گیس ہے، یہ سب کا جو فلو ہے وہ جتنا اکنامیکل پاکستان کے تھرو ہو سکتا ہے، اتنا کہیں اور خطے سے نہیں ہو سکتا. تو پاکستان اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو آپ سمٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے اس سے زیادہ بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک تو یہ پاکستان کی ٹرن تھی سمٹ کے لیے، اور دوسرے یہ کہ اس وقت جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بے تحاشا فوکس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف آیا ہے. افغانستان میں بھی معدنی ذخائر ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام مالک کی کوشش ہے، اور پاکستان کی بالخصوص، کہ افغانستان میں جو ہے استحکام ہو، اور تاکہ اس پورے خطے کے اندر جو اس کا اکنامک پوٹینشیل ہے اس سے لوگ بینیفٹ کر سکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم پاکستان کے لیے میٹنگ ہے، اور خالی پاکستان کے لیے نہیں، یہ پورے خطے کے لیے جو ہے.
جی ڈاکٹر اشفاق، آپ نے نفی زکریا صاحب کو سنا. آپ ظاہر ہے کہ ایک اقتصادیات کے ماہر ہیں، آپ وزارت خزانہ کے مشیر رہے ہیں، آپ نے چلائی ہے باقاعدہ، یہ پوری صورتحال کو کنٹرول کیا ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو امپورٹنس بتا رہے ہیں اس وقت، جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوتا، کیا یہ سارے مفروضے ہی نہیں ہیں، اور افغانستان میں قیام امن کا کوئی امکان بظاہر تو نظر نہیں آتا؟
جی جی میں نے بالکل سنا اور میں ان سے بہت حد تک ان سے متفق بھی ہوں
جی,
کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس ریجن میں بہت زیادہ پوٹینشیل بھی ہے, اور اب اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اس بدلتے ہوئے حالات میں کہ جب یہ چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو بھی آیا ہوا ہے اور ہمارے یہاں سے بھی ایک کارڈر گزر رہا ہے جسے چائنا پاکستان اکنامک کارڈر کہتے ہیں, تو اس کو بھی اگر اس کو بھی استعمال کیا جائے اس ریجن میں ان کو قریب لانے میں, کیونکہ گوادر کین سرو ایز اے پورٹ آلسو فار سیورل سینٹرل ایشین ریپبلکس, تو بہت زیادہ اسکوپ ہے اس ریجن میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کا. آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ آلریڈی ٹیپی اور کیسا 1000 کے جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں جو اسی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہی پاکستان کے ہیں, لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ اسی وقت پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں, اور اس ریجن کو بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ جب افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بڑا آئیڈیل سچویشن ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ فل آف انرجی ہیں, ان کی انرجی سرپلس ہے, اور بہت سارے ممالک اس ریجن میں ایسے ہیں جہاں جو انرجی ڈیفیسٹ ہے, تو صرف انرجی ٹریڈ ہی اس ریجن میں کافی پراسپیرٹی لا سکتا ہے, اور لیکن اس کے لیے افغانستان بھی چونکہ اس کا ایک نمبر ہے اور وہ بہت سارے راستے جو ہیں گزرتے ہی ہیں افغانستان کے ذریعے سے, تو جب تک افغانستان میں پیس اور اسٹیبلٹی نہ ہو تو یہ سارے بینیفٹ جو ہیں یہ چیزیں کاغذوں پہ رہیں گے, اس کو ان ریئل شیپ میں پریکٹیکل شیپ میں لانے میں اسی وقت مدد ملے گی کہ جب وہاں پر امن ہو, اور یہ جب تک امن نہیں ہوگا وہاں پر سینٹرل ایشین ریپبلک بھی پاکستان کے یہ گوادر پورٹ جو ہے اس کو بھی استعمال کرنے میں ان کے لیے دشواری ہوگی, تو یہ حقیقت ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں اگر ترکی جو ہے سب سے پاورفل ممبر ہے اس کا ECO ممبر ممالک کا, اگر اور یہ یا کہ اوریجنل جو تین ممبر تھے پاکستان ایران اور ترکی, اگر یہ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ اس پر کیسے مسئلے کا حل نکالا جائے, آئی ایم شیور کہ یہ کر سکتے ہیں, کچھ سے کچھ بہتری لا سکتے ہیں, لیکن اس میں ول پاور چاہیے. اسی طریقے سے 1992 میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ ECO وجود میں آیا تو اس وقت بھی ہم نے ایک پریفرنشل ٹیرف ارینجمنٹ وغیرہ آپس کے ممبر ممالک کے لیے طے کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں ہوا, اور آج اگر پورے اس ریجن کے ٹریڈ کو دیکھیں ایز پرسنٹیج آف گلوبل ٹریڈ تو یہ وہی 5-6% سے زیادہ نہیں بڑھا ہے آگے, اور جو 1995 میں تھا وہ آج بھی وہیں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو پوٹینشیل بہت ہے, اسکوپ بہت ہے, اگر یہ لیڈر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اگر ان کے اندر ول ہو تو آئی ایم شیور کہ یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں جیسا کہ ہمارے دوسرے مہمان نے بھی کہا کہ افغانستان میں اس کا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سارے جو تھیم ہے وہ ہے کنیکٹیویٹی فار ریجنل پراسپیرٹی, اس بارے میں ایک منٹ کی ایک بائٹ ہے نفیس زکریا صاحب کو, میں چاہتا ہوں اس کو بھی سن لیں تاکہ پھر ہم اس سلسلے میں آپ کا کمنٹ دے سکیں.
اور اس میں ایک جو سب سے اہم بات یہی ہے کیونکہ اس کا تھیم ٹاپک یہی ہے کہ کنیکٹیویٹی فار ریجنل پراسپیرٹی, اور پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ پیسفل نیبرہڈ اینڈ شیئرڈ اکنامک پراسپیرٹی, جس میں اس کا مرکز جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے تعلقات بے انتہا اچھے ہوں بلکہ اس پورے خطے کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے بروکار لایا جا سکے. اس میں بیسیکلی جو آئیڈیا ہے جو ان کے اس میں جو ایک ڈاکومنٹ اپروو ہونا ہے وہ ہے ویژن 2025 اور اسلام آباد ڈیکلریشن, اور اس کے اندر بیسیکلی ایک کمٹمنٹ ہوگی تمام ممالک کی کہ انہوں نے آنے والے وقتوں میں اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اور کس طریقے سے جو ہے پورے خطے کو جو ہے ایک خاص مقام پہ لے کر آنا ہے جس میں تمام خطہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مختلف ممالک کی آپس میں راہداریاں بنی ہوئی ہیں اور کچھ راہداریاں بن رہی ہیں, انڈر ڈیولپ ہے, ڈیولپمنٹ کے اس میں پروسیس میں, تو یہ جو کنیکٹیویٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو چھوٹے چھوٹے خطوں کی جو راہداریاں ہیں وہ ایک کنیکشن بنے اور یہ پورے خطے کے لیے جو ہے پورا نیٹ ورک ڈیولپ ہو. اور میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند چیز ہوگی, اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ٹریڈ جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا, فریکوینٹ ہو جائے گا, اسپیڈی ہو جائے گا. اسی طریقے سے لوگوں کی جو ہے آمد و رفت, لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کلچر کے امالگمیشن اور ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کا وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ کنیکٹیویٹی کا مطلب یہ کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ, اور یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں جس کو ہر کوئی گریب کرنا چاہتا ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسین, ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, یہ فرمائیے مجھے کہ یہ جو کنیکٹیویٹی کا کنسیپٹ ہے, یہ جو اس سال کا تھیم ہے, جو اس وقت ریجن کے حالات ہیں, انڈیا کا رول, افغانستان کا رول, چائنا کا رول, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی ان حالات میں پاسبل ہے؟
دیکھیے, یہاں پہ نفیس زکریہ صاحب کا اگر ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں تو کوئی دو اوپینین ہو نہیں سکتی کہ کنیکٹیویٹی کی آج کل جتنی امپورٹنس ہے اور دنیا اسی طرح اسی رخ میں بڑھ رہے ہیں. اگر یہ چائنا کا آپ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 65 پلس کنٹریز کو یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہیں, جس سے تجارت میں, لوگوں کے آنے جانے میں, انویسٹمنٹ میں بہت فروغ ملے گا. تو یہ تو ایک گلوبل ٹرینڈ اب بن چکا ہے, اور یہ تھیم بالکل مناسب بھی ہے, اور یہ دو ویژن 2025 کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس میں بالکل اس میں کنیکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے, جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے کہ اگر ہم گوادر سے شروع کریں کہ گوادر سے چائنا کے لیے پورٹ کے استعمال کے علاوہ یہ اس پورے ریجن کو بینیفٹ پہنچا سکتا ہے, اسی ریجن کو, اس سے ایران کو بینیفٹ ہو سکتا ہے, اس سے تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ کنیکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے راستہ ہوتے ہوئے یہ اب افغانستان کے ذریعے سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کریں. تو یہ اس میں تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے, لیکن بات صرف یہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا. کیا ہم یہ تمام خطے کے ممالک جس میں افغانستان بھی شامل ہے, کیا یہ سکسیزفل ہوں گے وہاں پر ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو پروموٹ کرنے میں؟ کیونکہ کرشل جو ہے وہ یہی ہے. اور جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کچھ ایکسٹرنل فورسز ہیں جو کبھی بھی اس ریجن میں پیس اور خاص کر افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی آنے نہیں دیں گے. تو جب تک وہاں نہیں ہوگا یہ کنیکٹیویٹی جو ہے وہ یہ راستہ مل نہیں سکتا ہے, جب تک کہ جہاں سے راستہ گزر رہا ہو وہاں پر امن نہ ہو. تو یہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, یہ گلوبل ٹرینڈ ہے, اس میں بہت فائدہ ہے, تمام ریجن کو فائدے ہوں گے اس سے, لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہیں جو آئی ایم شور کہ یہ لیڈر حضرات جو ہیں سر جوڑ کر جب بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ شاید حال نکال لیں. سو وی ول ویٹ اینڈ سی کہ کیا اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے اس میٹنگ کا.
بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. اچھا داور جی, داور خان صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی بھی جو تورخم بارڈر ہے اور چمن بارڈر ہے وہ بند ہے, تو کیا ان حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو داور خان صاحب
جی,
تو جی یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت امپیکٹ ہو رہا ہے یہ کتنا ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے اس وقت دونوں ملکوں کا؟
جی سب سے پہلے تو میں اپنا صحیح تعارف کرا دوں, میرا نام داروغان چندے اور میں چمن چیمبر کا سٹنگ پریزیڈنٹ نہیں, میں فارمر پریزیڈنٹ رہا ہوں.
جی فارمر پریزیڈنٹ جی.
دوسرا جو آپ نے سوال کیا, سوال کی ابھی تک جو ہے بارڈر کلوز ہے اور اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارڈر جو ہے وہ سیکورٹی ریزنس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیمپرریلی کلوز کیا ہے. لیکن میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کتنی اہمیت ہے اس وقت اس ریجن کی, اور اگر ہم ویژن 2025 کی بات کریں تو اس میں افغانستان میں امن انتہائی ضروری, اور افغانستان کے امن کے ساتھ ہمارا جو سی پیک, یا ہم میرے خیال میں سی پیک کی بجائے ہم گوادر ہی کا نام استعمال کریں, گوادر سے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کو ہم اتنے قریب ہیں کہ گوادر ٹو ترکمانستان بارڈر صرف 1600 کلومیٹر پہ ہے, اور یہ افغانستان سے گزر کے جاتا ہے, اور افغانستان سے جب یہ گزر کے جاتا ہے تو جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کتنا نقصان ہے, یہ جو راستہ کلوز ہے. نقصان تو یہ ہے کہ ہمارا افغانستان جو ہے وہ سب سے جو لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے اس میں تیسرے نمبر پہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کا. ہم افغانستان کو تقریباً $2 ارب کا ایکسپورٹ دے رہے ہیں اور تقریباً $1 ارب سے بھی زیادہ ہم ان سے جو ہے وہ امپورٹس لے رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ صرف دو ہی آفیشیل گروپس ہیں, چمن اور تورخم,
اور انآفیشیل ٹریڈ اس کے علاوہ ہے.
3 ارب کا بلیٹل ٹریڈ ہے
یہ, انآفیشیل ٹریڈ اس کے علاوہ ہے.
انآفیشیل ٹریڈ اس کے علاوہ ہے, یہ آفیشیل ٹریڈ.
جی جی فرمائیے.
یہ ہمارا آفیشیل ٹریڈ ہے جو تقریباً $3 ارب یا اس سے بھی زیادہ ہے
جی.
اس وقت ہمارا افغانستان کے ساتھ بائلیٹرل ٹریڈ.
اچھا,
ہم ان کو امپورٹ دے رہے ہیں اور ایکسپورٹنگ سے جائے وہ.
اچھا, ہمیں زبیر موتی والا صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کا تعلق پاک افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے ہے. وہ اس وقت دبئی میں ہیں اور وہاں سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. زبیر موتی والا صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو اقتصادی تعاون تنظیم کی اجلاس ہو رہا ہے بدھ سے, آپ اس سے کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں اس وقت؟
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پرائیورٹیز پاکستان نے اپنی جو ہے نا پیش کی ہیں, اور یہ جو پرائیورٹیز کے اندر جو ہے نا وہ سب سے پہلی پرائیورٹی پیس ہے, اور جو ٹیررسٹ ایکٹیوسٹ ہیں, جو ٹیررزم کے ایکٹیوسٹ ہیں, جو ٹیررزم پھیلانے والے لوگ ہیں, ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کا معاملہ ہے, تاکہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ کوئی پیس کل تو نہیں آ سکتا. ہم سمجھتے ہیں, پاکستان بھی سمجھتا ہے, افغانستان بھی سمجھتا ہے, لیکن اس کی طرف ہم کو گامزن ہونا پڑے گا, اس کی طرف ہم کو جانا پڑے گا, اور وہ جانے کا راستہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم کو شاید حاصل ہو جائے کہ ہم اس سمت کو چل نکلیں. ابھی جو حالات ہیں اس کے اندر, جو اس وقت جو ہم جو ایز اے بزنس کمیونٹی اس کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, تو انتہائی نقصان دہ ہے دونوں ممالک کے لیے, دونوں ممالک کے بزنسز کے لیے, کہ جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کی آئٹمس کے لیے. اور ہم ایک دیکھیں, ہسٹوریکلی آپ دیکھیں, ہمارے بانڈز آج کے نہیں صدیوں کے ہیں, اور یہ جو سسٹم ہے کاروبار کا یہ دونوں ممالک کے درمیان صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور اس کو ہم اگر اس کو کنٹین کریں گے یا کوئی اور بات کریں گے تو دونوں ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. ہمیں سمجھتے ہیں یہ کانفرنس انشاءاللہ ہم دعد گو بھی ہیں, اور جو ہم نے اس کی ٹی او آرز پڑھے ہیں, اور جو سرتاج ری صاحب نے جو میڈیا پہ جو بات کی ہے, اس کے لحاظ سے میں اس کو امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی سبیل نکلے گی.
اچھا زبیر موتی والا صاحب, ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ ورس کم ورس جو سچویشن ہے اس وقت, حالات جو ہیں ریجن میں, اگر وہ سدھرتے نہیں ہیں تو آلٹرنیٹ روٹس بھی تو ہیں, ایران کے ذریعے, گوادر کے ذریعے ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی, ان کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟
لیکن یہ بہت بڑا لمبا راستہ ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آفیشیل ٹریڈ کے لیے جب ہم پاکستان سے جو مصنوعات افغانستان کو جاتی ہیں وہ افغانستان قریب تر جو ہے نا اس کے ساتھ ہے, وہ کاسٹ افیکٹو ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر دیکھیں پھر چوائسز ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس لینڈ روٹ یعنی 24 گھنٹے کے پشاور سے اگر آپ نے کوئی چیزیں منگوا رہے ہیں, یا کوئی امپورٹس آپ کی چمن کے ذریعے ہیں, تو چمن کے اندر ویئر ہاؤسز ہیں, پشاور کے اندر ویئر ہاؤسز ہیں, مینوفیکچرنگ سائٹس بن گئی ہیں, اور وہیں جو ہے نا روزمرہ کی چیزیں جو افغانستان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وہیں مینوفیکچر بھی ہوتی ہیں یا امپورٹ ہوتی ہیں, وہاں اسٹوریج ہوتی ہے, اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے اور افغانستان کو جاتی ہیں. اب یہ شکل تو آپ انٹرنیشنل روٹس پہ نہیں لا سکتے. اگر آپ چاہ بہار کی بات کرتے ہیں تو چاہ بہار یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی سے سمندری راستے میں ان کی مصنوعات کو میں ایکسپورٹ کروں, اور وہ چاہ بہار وہ کھلے سمندر سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے نا وہ چاہ بہار پہنچے اور چاہ بہار سے افغانستان پہنچے, تو یو آر ٹاکنگ اے منتھس جرنی. یعنی آپ اگر 48 گھنٹے کی یا 72 گھنٹے کی جرنی کو اگر آپ اس کو ایک مہینے کی جرنی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے کاسٹ افیکٹو ہوگا, کیسے آئے گا, اور اس کا روٹ سیٹ ہوگا؟ الٹیمیٹلی اللہ نہ کرے اور حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو یہی راستہ ہے جو اسینشیل چیزیں جو پاکستان, پھر اس کے بعد دوسرا ایک بڑا ایشو یہ آئے گا, آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کاروبار چلتا ہے پرائز, اٹس اے پرائز وار. اگر پاکستان جو چیزیں دیتا ہے اگر وہ اس روٹ سے بھیجنے سے اگر اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ ایران کی چیز سستی ہے یا انڈیا کی چیز سستی ہے, جو کہ انڈیا بیش بہت سبسڈیز دے رہا ہے افغانستان کے ایکسپورٹس کو, وہ پرائیورٹی دے رہا ہے, ایک پولیٹیکل انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے कि हमने पाकिस्तान की मसनूआत को अफगानिस्तान में रिप्लेस करना है, ये जो आज ये जो 2.5 बिलियन जो दारू खान साहब कह रहे थे 3 बिलियन जो ऑफिशियल फिगर्स हैं तकरीबन को 2.5 बिलियन थे, वो आज 1.5-1.6 पे पहुंच गए, तो ये जो $1 बिलियन है क्या अफगानिस्तान में उस मसनूआत की खपत कम हो गई? नहीं, उसकी खपत कम नहीं हुई, बल्कि हमारी मसनूआत को किसी और ने रिप्लेस किया है। वो जो रिप्लेसमेंट है वो पाकिस्तान का नेट नुकसान है। इसी तरह से अफगानिस्तान की जो मसनूआत हैं जो वाघा के जरिए जा रही थी अपना इंडिया और जो हमारे यहाँ आ रही थी जिसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और कई ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी आइटम्स जो है वो वहां से जो आ रही थी, कोल भी आ रहा था, तो वो सारी चीजें अब वहां रुकी हुई हैं, वहां ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों मुल्कों के सियासतदानों का ये हक, ये फर्ज बनता है कि ये जो बिजनेस, ये रोजगार है लाखों करोड़ों लोगों का, इससे वाबस्ता है, तो इसको आप इसको पॉलिटिक्स को और बिजनेस को अलग अलग करके उसको देखें। और अगर आपने बॉर्डर बंद किया सिक्योरिटी रीजन से, मैं पहले भी कह चुका हूँ आज फिर कहता हूँ कि इंसानी जान सबसे ज्यादा मुकद्दम है, इंसानी जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं हो सकती, ना हम उसकी बात कर रहे हैं, हम एज अ बिजनेसमैन एज अ चेंबर ये बात करते हैं कि आप स्ट्रिंजेंट मेजर, जितने सख्त से सख्त डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, जितनी सख्त से सख्त चेकिंग हो सकती है, आप बॉर्डर्स पे करें और उन 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 लोगों को जो कि प्योरली बिजनेस करते हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो करते हैं, उनको आप अपनी तसल्ली के बाद, अपनी सख्त चेकिंग के बाद उनको अलाउ करें, ताकि ये जो कारोबार है, ये जो रुका हुआ है, आज 11वां दिन है, 12वां दिन है, तो ये जो है ये उसको फिर से शुरू हो जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब आपके टाइम का, आप बिजी हैं दुबई में, आपने वक्त दिया, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर अशफाक, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इस पूरे प्लान की या इस पूरे अमल की राह में किस हद तक रुकावट है?
नहीं, बेशक इसमें तो कोई दो ओपिनियन तो हो नहीं सकती है कि अगर अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं से तो मुदाखलत तो हो रही है बाहर के मुल्कों से, और जैसे कि मैं अभी जुबैर मोती वाले साहब को सुन रहा था कि अभी जैसे ये तुरहम का बॉर्डर, ये चमन का बॉर्डर हमने बंद किए हैं, तो उससे दोनों मुल्कों को नुकसान हो रहा है। तो ये हकीकत है कि वहां पर जो चीजें पाकिस्तान से जाती थी तो वहां उनके कंजम्पशन तो कम नहीं हुई है, वो कहीं से उसको पूरा किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक ट्रेड डाइवर्जन जिसे कहते हैं कि वो हो रहा है, हमें वो हमारी मार्केट जो है वो कोई और ले ले रहा है, ये भी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। फिर आप देखें कि अगर एक पीस सिर्फ अफगानिस्तान में हो जाए, मैं तो अपने अफगान दोस्तों को ये हमेशा ये कहकर रहा हूँ, और अभी भी मैं पिछले हफ्ते म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें भी गया हुआ था, जहाँ पर इसी चाइना के वन बेल्ट वन रोड से इनिशिएटिव के हवाले से था, वहां भी उनके अफगान अपने भाइयों से मैंने कहा कि आप ठंडे दिल से सोचो कि इस हम दोनों के में जो जो इस किस्म से टेंशन डेवलप हुआ है, इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? आपको भी नुकसान हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है, तो किसी न किसी को तो फायदा हो रहा होगा। तो आप खुद से देखो कि इस वक्त दुनिया एक कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आपको भी अपने आवाम के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, हम सबको इस रीजन में जरूरत है। तो वो कौन से फोर्सेस हैं जो इसके रास्ते में रुकावट हैं, आप उसे पहचाने, अनशोर के वो पहचानते भी होंगे, लेकिन अनशोर के मजबूर भी हैं कि वो इंटरनेशनल सियासत में इतने बड़े खिलाड़ी तो है नहीं कि वो उनका मुकाबला कर सके। लिहाजा इससे ये हो रहा है कि ये पूरा रीजन जो है वो डिप्राइव्ड है।
बहुत शुक्रिया दारू खान साहब, हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराहे राह सुनिए। ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک دارو خان صاحب، میں آپ سے ذرا ایک سوال اور کروں گا، جس کے بعد میں پھر آپ سے جات لوں گا، کہ ابھی ہمارے پاس یہ خبر بھی آئی ہے، ہمارے جو کرسپونڈنٹ ہیں پشاور میں، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ لنڈی کوتل میں ان افغانوں نے مظاہرہ کیا ہے جو بندش کے سبب وطن واپس نہیں جا سکے ہیں، یہ 300 کے قریب لوگ تھے۔ کیا چمن کے بارڈر میں بھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہے کہ لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں؟
یقیناً لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ اس قسم کا کوئی مظاہرہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو آج سے کچھ 3-4 دن پہلے جو بیمار اور خواتین تھی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا دوسرے راستوں سے، آفیشل روٹ کے لیے، لیکن گاؤں سے جو ہے وہ لوگ چلے گئے تھے۔
اچھا، تو بس خالی پریشانی جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو ہے وہاں پر؟
یقیناً یہاں پہ جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو پریشانی ہے، کیونکہ تورخم اور چمن کا جو ہے وہ مختلف وہ ہے، یہاں کی اور وہاں کی صورتحال میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے کہ ایک تو آفیشل بزنس کی بات ہے، دوسرا چمن کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ 10,000 لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، وہاں پہ کراس دی بارڈر دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، بزنس ہے، چمن کے لوگ وہاں جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، یہ آنے جانے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایزمنٹ رائٹ کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم مقامی لوگ ہیں، ہم جو چگری قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی زمینیں وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، ہمیں آنے جانے کا ہے، وہ قانونی حق حاصل ہے۔ وہ اس حق کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کچھ لوگ وہاں بزنس کر رہے ہیں، کچھ یہاں کر رہے ہیں، تو آنا جانا ان کا ہی رہتا ہے، وہ رکا ہوا ہے۔
اچھا، بہت شکریہ دارو خان صاحب آپ کا، ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے ظہیر علی خان آفریدی صاحب نے۔ ظہیر صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی 300 لوگوں نے لنڈی کوتل میں افغانوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو واپس جانے دیا جائے، پاکستان نے ایک مجبوری کے تحت اپنے سیکیورٹی کے تقاضوں کے تحت تو اس بارڈر کو بند کیا ہے، اور افغان سفیر نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا جو پاکستان میں ہیں عمر زخلوال صاحب کے، ان کو کھولا جائے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ بارڈر کھول دیا جائے گا، سرتاج عزیز صاحب نے یہ بات کہی تھی پرسوں کے اس بارڈر کو جلدی کھول دیا جائے گا، تو اور تقریباً 250 لوگوں کو پچھلے ہفتے واپس جانے کی اجازت بھی گئی ہے۔ چودھری نثار علی خان نے جو وزیر داخلہ ہیں، پاسپورٹ آفس کو ہدایت کی ہے کہ جو افغان پھنسے ہوئے ہیں ان کے ویزوں میں توسیع کی جائے، تو یہ ایک سیکیورٹی کی بنا پر جو ایک مجبوری ہے، اس مظاہرے سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
ایک تو یہ ہے کہ آج جو مظاہرہ ہوا ہے، لوگوں نے اپنے پاسپورٹ جو افغان ہے یہاں پہ پاکستان کی طرف جو اسٹینڈرڈ ہے، انہوں نے اپنے پاسپورٹ بھی اٹھائے ہیں اور ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں، یا جن میں ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ویزا پہ آئے ہیں، پاکستان کے امبیسی نے ہمیں لگائے ہیں، ہم تو لیگلی یہاں پہ آئے تھے، یہاں پہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں۔ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ہسپتال میں ہمارے پاس ایک ڈیڈ باڈی تھی، ہمارے ریلیٹیو تھا وہ بھی مر گیا تھا، تو اس کا کافن بھی ان کے پاس تھا، یا پیشنٹ بھی تھے، ایلڈرلی لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے، جو مسجدوں اور یہاں پہ ویران جگہ تھی ادھر رہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ بارڈر ابھی دھماکہ جو ہوا ہے یا ٹیررزم جو ہوا ہے، یہ تو سندھ کے اندر ہوا ہے، سیون شریف میں یا لاہور میں ہوا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ٹیررزم جہاں بھی ہو وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں، لیکن ٹیررزم لاہور میں ہو یا سندھ میں ہو، اور اس کا اثر جو ہے وہ پشتونوں پہ پڑتا ہو، افغانوں پہ پڑتا ہو، تو یہ کھلا تضاد ہے، کیونکہ ہندوستان کا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھلا ہوا ہے، ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں سے پشتونوں کا جو مسئلہ ہے تو دونوں طرف پشتونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے.
اچھا
اس سے پاکستان جی.
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان تو ایک مجبوری کے تحت انہوں نے وقتی طور پر بند کیا ہے اور وہ اکوموڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جن کے ویزا ہیں ان کے ویزا کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. 250 کے قریب افغانوں کو گزشتہ ہفتے ہی واپس جانے دیا گیا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ اس تورخم جو دو کراسنگ ہے ڈیورن لائن ہے اس سے تقریباً 30,000 لوگ روزانہ کے حساب سے افغانستان جاتے ہیں یا افغانستان سے پاکستان کی طرف سے آتے ہیں. تو یہ جو جب پاکستان نہیں تھا سب کنٹیننٹ میں یہ لوگوں کا آنا جانا یہ تو ایک تاریخ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج پاکستان 47 میں بنا اور بس لوگ آ گئے اور لوگوں کے رشتے ختم ہو گئے ہیں یا لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے, اس طرح نہیں ہے. یہ قوم ہے, لوگ ہیں, آپس میں ان کے رشتے ہیں, ان کا آنا جانا ہے اور ایک لمبی تاریخ ہے. 40 سال جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان لوگ آ گئے گئے تو اس سے رشتے اور مزید بھی بڑھ گئے. پاکستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, جو ٹیررسٹ ہو ان کو اریسٹ کیا جائے یا ٹیررسٹوں کے جو مراکز ہو ان کو ختم کیا جائے, الیمینیٹ کیا جائے, اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. یا افغانستان کی طرف سے بھی کوئی کچھ اس طرح نہیں ہوگا کہ ٹیررسٹ جو اگر یہاں پہ آئے یا ادھر جائے تو ان کے لوگ مخالف ہیں پیسفل یا ہیومن رائٹس جیسے ایکٹیوسٹ ہو ہم جیسے, لیکن عام لوگوں کو, سویلین کو, انوسینٹ لوگوں کو, ایلڈرلی لوگوں کو, ایلنگ پیپل کو, پیشنٹس کو, میرے خیال میں اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے کہ لوگوں کے تکلیفات میں, ان کے مسائل میں اضافہ کیا جائے. تقریباً 11 دن ہو گئے ہیں لوگ یہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے, مسجدوں کے اندر, ابھی مسجدوں کے اندر بھی ان کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے. وہاں پہ جو لنڈی کوتل میں جاتے یہ لوگ رہتے تھے ادھر بھی ابھی ان کو مشکلات ہیں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے اور عام لوگوں کے مشکلات میں جو اضافہ ہو رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کو کھولنا چاہیے تاکہ یہ اپنے ملک میں جائے وہاں پہ پیسفل طریقے سے, کیونکہ یہ تو ٹیررسٹ نہیں ہے, عام لوگ ہیں, بچے ہیں اور بوڑھے ہیں, پیشنٹس ہیں. باقی یہ اگر ایک طرف لنڈی کوتل کے اندر جو لوگ رہتے وہ ہمارے اس طرف افریدی ٹرائب ہے, شنواری ٹرائب ہے, اگر یہ شنواری افریدی یا افغانستان کی طرف نہ جائے, ٹریڈ نہ کرے, تو میرے خیال میں شام کو اس کے گھر میں کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا. یہ ادھر جائے گا, وہ ادھر آئیں گے. ہمارے جو کیٹل ہوتے ہیں یہ شنواری ٹرائب کے یا افریدی ٹرائب کے, وہ مارننگ کو یا صبح کو افغانستان کی طرف جاتے ہیں, پھر ایوننگ کو واپس آتے, ان کے بچے جو ہے وہ اسکولوں میں آتے, ہمارے ادھر جاتے. تو یہ آنا جانا یہ تو ہسٹوریکل ہے, یہ تو بہت پرانا ہے اور اس طرح ایک جنبش قلم سے ان کو روکنا اور ان کے لیے تکلیفات لوگوں کو کے لیے میرے خیال میں اس سے اس کے نتائج برے ہوں گے, اچھا نہیں.
مگر گورنمنٹ آف پاکستان تو بال فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ظاہر ایک مجبوری ہے اور ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ درست ہے, بالکل بات. بہت شکریہ آپ کا ذلیل خان صاحب. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رد الفساد کے نام سے ایک نیا آپریشن شروع ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف, اور پنجاب جہاں ابھی تک رینجرس کو لانے کے سلسلے میں مزاحمت ہو رہی تھی سرکاری سطح پر, اب ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بھی حکومت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ رینجرز وہاں آپریشن کریں گے اور دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا. ایک چھوٹی سی فیڈ ہے ہمارے ساتھی افضل رحمان کی لاہور سے, وہ سنیں گے. جس کے بعد سلمان عابد صاحب, وہ ممتاز تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان کی رائے لیں گے. تو پہلے افضل رحمان کی یہ رپورٹ.
اتوار کے روز لاہور میں اعلیٰ سول اور فوجی قیادت پر مبنی پنجاب کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں ہوا, جس میں صوبے کو انتہا پسندی, فرقہ واریت عسکریت پسندی اور دہشت گردی سے نجات دلانے کے ضمن میں نظم و نسق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پنجاب میں جاری آپریشن میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حال ہی میں شروع ہونے والے ملک گیر آپریشن رد الفساد کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ رینجرز، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائیوں کو وسعت دی جائے گی۔ ایپیکس کمیٹی نے مسجدوں، امام بارگاہوں اور دیگر مذہبی عمارتوں کو فول پروف سیکورٹی دی جانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب کی حکومت اب صوبے بھر میں رینجرز کے آپریشن پر آمادہ ہو گئی ہے۔
جی سلمان عابد صاحب، اب تک مزاحمت ہو رہی تھی سلسلے میں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کی حکومت اس پر راضی ہو گئی ہے، کیا اس کا سبب یہ ہے کہ اب سب کچھ فوج براہ راست کر رہی ہے؟
دیکھیے جاپی صاحب، آپ نے خود بھی اپنے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا، بنیادی طور پہ پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت پنجاب میں آپریشن کو اپنے لیے انا کا مسئلہ بنائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایپیکس کمیٹی میں جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس تھیں کہ پنجاب میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہمیں بلا تفریق آپریشن کرنا ہوگا، لیکن پنجاب کی حکومت، ان کے ترجمان دانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ایک ڈینائل کی پالیٹکس میں رہے اور یہی کہتے رہے کہ پنجاب میں اس طرح کے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم سندھ میں کر رہے ہیں، یا ان کو رینجرز کے اختیارات دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن لاہور کے اور سیون شریف کے واقعے کے بعد جو ہے معاملات کچھ کافی حد تک بدلے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہی پنجاب کی حکومت جو کل تک مزاحمت کر رہی تھی اسے فوج کے سامنے ایک دباؤ کی پالیسی کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ پنجاب میں بھی رینجرز کو اختیارات دیے جائیں گے اور پنجاب میں ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا۔ اب یہ آپریشن بنیادی طور پر تو فوج کے دباؤ پر ہی ہے، اگر سے وزیر اعظم نے ترکی کے دورے میں یہ کہا کہ یہ اپنا جو آپریشن کا فیصلہ ہے یہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا گیا تھا، لیکن عجیب سی بات ہے کہ اگر فیصلہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا اور وزیر اعظم کی اس میں منشا شامل تھی تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سیاسی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس آپریشن کا اعلان کرتی ہے، خود سے اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ضرب عزت کی طرح اس بار بھی فوج کو، ترجمان کو یہ اس آپریشن کے بارے میں کہنا پڑا۔ اس کا تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک ریلائزیشن جو فوج کے اندر پہلے سے موجود تھی کہ یہاں ہمیں ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر حکومت اس سے راضی نہیں ہوتی تو ہمیں ایک پریشر بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دباؤ ڈال کر اس فیصلے کو لانا پڑے گا، اور اب وہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو آپریشن رینجرز کے ذریعے ہوگا اس کا، اور سندھ میں جو رینجرز کے اختیارات ہیں وہ ابھی ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ ابھی ایک ایپیکس کمیٹی میں ایک سب کمیٹی بنی ہے جس میں صوبائی حکومت کے سول اور جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بیٹھیں گی، اور وہ یہ طے کریں گی کہ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ممکن ہوگا، اور کیا اس کو وہی قسم کے اختیارات چاہیے جو سندھ میں ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑی بنیادی بات کی گئی ہے کہ ان کا کام پولیس کی معاونت کرنا ہے، جبکہ وہاں جو ہے امن و امان کی صورتحال سندھ میں بھی جو ہے وہ رینجرز کے حوالے سے تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال ہو، ایک بات طے ہے کہ پنجاب میں اب بڑا اسپیسیفک قسم کا آپریشن، اور یہ جو آپ نے رد الفساد کی بات کی ہے اس کے نکات کے اندر بھی ایک نقطہ جو ہے وہ پنجاب کا آپریشن ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ فوج کی قیادت کے اندر یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ ہمیں پنجاب میں بھی ایک جسے کہتے ہیں نان ڈسکریمنیشن بیسس پہ بلا تفریق ایک آپریشن کرنا ہے۔ اس میں صوبائی حکومت کے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے اور یہ کڑوی گولی ان کو ہضم کرنی پڑے گی، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو پتا ہے اس میں مسئلہ صرف انتہا پسند اور دہشت گردوں کا نہیں ہے بلکہ سہولت کاروں کا بھی ہے، جس طرح سندھ میں ایسے کئی سہولت کار ہیں جو کالیدن تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل کی حکومت پر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی شکل میں کالیدن تنظیموں کو، ان کے جو لوگ ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، تو اب یہ سہولت کار بھی دیکھنے ہوں گے جو سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہیں لیکن کسی نہ کسی شکل میں ان کالیدن تنظیموں کو، انتہا پسندوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔
سلمان عابد صاحب، ایک سوال، سلمان عابد صاحب جی، ایک سوال میں
ویپنائزیشن کی بات کی گئی ہے،
ایک سوال میں آپ سے مزہ روکوں گا آپ کو۔ سلمان عابد صاحب، ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ خالی الزام ہے کہ یہ سپورٹ کرتے ہیں، آج تک اس الزام کو کوئی ثابت نہیں کر سکا ہے، جبکہ حکومت بالکل کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے لیے ملک میں امن و امان کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو یہ ایک الزام ہے۔ لیکن اب جو
بات یہ کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تمام پاکستانی اخبارات میں، میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا ہے کہ پی ایم ایل این بطور جماعت نہیں لیکن پی ایم ایل این کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جس میں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے کالیدن تنظیموں سے کس طرح سے رابطے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ ابھی جو کالیدن تنظیم کے سربراہ ہیں لدھیانوی صاحب، جو وہ خود کہتے رہے کہ 15 کے قریب ایسے ایم ایل اے ہیں جو حکومتی جماعت میں شامل ہیں, جو کسی نہ کسی شکل میں ہماری ووٹوں کی مدد سے اور ہماری حمایت سے جو اندر پہنچے ہیں. تو یہ الزام نہیں ہے, اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقائق کے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے دہشت گردی کے حوالے سے صرف پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بلکہ اور بھی بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈینائی کی پالیٹکس میں رہی ہیں, تو اب بھی اگر یہ حکمران جماعت ڈینائی کی پالیٹکس میں رہے گی اور مسئلے کی نزاکت کو اور اس کی حساسیت کو نہیں سمجھے گی تو پھر یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اور نہ اس کا ریزولوشن اس طرح سے ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو سول ملٹری ریلیشن شپس ہیں ان کے درمیان جس انداز سے ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے, جس انداز سے کوآپریشن چاہیے, جس انداز سے ان گرے ایریاز کے اوپر ایک باہمی اتفاقی رائے چاہیے, جب تک وہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی مقابلہ بازی کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے.
اچھا بحث ایک تجزیہ کار, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو صورتحال نئی ڈیولپ ہوئی آج کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد, اس میں پنجاب سے جو بھی سہولت کار یا دہشت گرد یا ان کے ہمدرد وہاں پر پوشیدہ ہیں, چھپے ہوئے ہیں, پناہ گاہیں بنائے ہوئے ہیں, وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے؟
دیکھیے اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پہ وائپ آؤٹ کیا جا سکے گا, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ کتنی پولیٹیکلی کمیٹڈ ہو کے انتظامی طور پر عسکری معاملات سے کمیٹڈ ہو کر پنجاب میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے, اس میں کسی سیاسی سمجھوتے کا شکار نہیں ہوتی, چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو, کسی بھی گروہ سے ہو. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس آپریشن کو کس اسٹریٹجی کے ساتھ اور کس کمٹمنٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر ہم اس میں ماضی کی طرح سیاسی سمجھوتے کریں گے تو پھر ہم کسی کو بچانے کی کوشش کریں گے اور کسی کو نشانہ بنائیں گے. یہ جو گڈ اینڈ بیڈ کی جو حکمت عملی ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ ساری گیند اب بنیادی طور پر فوج کی کورٹ میں ہے اور سیاسی حکومت کی کورٹ میں ہے کہ وہ دونوں کس طرح کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس آپریشن کو ہم متنازع بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو ہم نے ماضی میں کیا ہے. اگر اس آپریشن کو ہمیں کامیاب بنانا ہے اور اچھی بہتر طریقے نتائج حاصل کرنے ہیں تو ہمیں اس میں ماضی کی طرح سیاسی سمجھوتوں سے باہر نکلنا ہوگا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, آپ کا ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, آپ کی شرکت کا شکریہ. سامعین اب ہمیں ایک کچھ چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وائٹ ہاؤس کے کرسپونڈنٹس کا ڈنر ہونے والا ہے اس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے اور منع کر دیا ہے کہ اس میں شرکت نہیں کریں گے. وجوہات تو جو کچھ بھی ہوں, اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی اسد حسن نے تیار کی ہے, اس کو سن لیتے ہیں. جس کے بعد ہمارے ساتھ تو جناب مسعود عبدالی صاحب ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اور ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد عدیل شاہ ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. پہلے یہ رپورٹ سماعت فرمائیے.
ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے اشائیے میں شرکت نہ کرنے کی خبر ایک ٹویٹر پیغام میں یہ کہتے ہوئے دی, میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن کے اس سال کے اشائیے میں شرکت نہیں کر رہا, ہر ایک کے لیے نیک تمنائیں. مسٹر ٹرمپ نے اکثر اوقات اس تقریب میں شرکت کی ہے, تاہم وہ گزشتہ سال بھی شریک نہیں ہوئے تھے. اس وقت کے صدر باراک اوباما نے مزاح سے بھرپور تقریر کے دوران کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار نظر کیوں نہیں آ رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے, اور صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے ذرائع ابلاغ کے بڑے اداروں کے خلاف تنقید میں اضافہ کیا ہے اور انہیں فیک نیوز اور امریکی عوام کا دشمن قرار دیا ہے. گزشتہ روز ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے قدامت پسندوں کے ایک اجتماع میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں اور ذرائع ابلاغ پر تنقید کی جو ان کے خیال میں جان بوجھ کر ان کی انتظامیہ سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں. اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد وائٹ ہاؤس کے اسٹاف نے کئی ایک بڑے ذرائع ابلاغ بشمول سی این این, نیو یارک ٹائمز, پولیٹیکو, لاس اینجلس ٹائمز اور بز فیڈ کو معمول کی وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی. وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی تنظیم نے بریفنگ کے اس طرح انعقاد کرنے پر احتجاج کیا. اگرچہ ٹرمپ کی ٹویٹ پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی تنظیم نے حال ہی میں کہا تھا کہ 29 اپریل کی عشائیے کی تقریب طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگی.
عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ کیا ایسی کوئی مثال ماضی میں بھی ملتی ہے کہ صدر نے انکار کر دیا ہو ڈنر میں شرکت سے؟
شکریہ جعفر صاحب. یہ جو ڈنر ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹس کا، یہ خالی یعنی یہ پریس کانفرنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چیریٹی شو بھی ہے. اس کے اندر فنکار بھی آتے ہیں، اور اس میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس سے صحافیوں کے بہبود پر رقم خرچی جاتی ہے، مثلاً صحافیوں کے بچوں کے اسکالرشپ، اور بعض جو جامعات میں جہاں جرنلزم پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ کچھ اسکالرشپ بھی ایشو کرتے ہیں، اس رقم سے ایشو ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، میں نے یہ دیکھیں کہ جو ماڈرن تاریخ ہے، مجھے ذرا درد پتہ نہیں، صرف 1981 میں ایسا ہوا تھا کہ صدر رونلڈ ریگن شریک نہیں ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ بیمار تھے، اس لیے وہ نہیں آئے. اس کے بعد آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ صدر اور اہم سیاستدان اس میں نہ شریک ہوتے ہوں. ہمارے ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ ایک غیر روایتی سیاستدان تھے، غیر روایتی صدر امیدوار تھے، اور غیر روایتی صدر ہیں. اور ان کے ساتھ جو مسئلہ ایک اور یہ کہ تنقید بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں وہ. اور ایک اور معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ سارے جواب تو خود دیتے ہیں، عام طور سے پریس سیکرٹری جواب دیا کرتے ہیں، فوراً ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. ان کا جو شروع ہی میں یہ انتخابی مہم کے دوران مسلسل وہ سی این این کو کلنٹن نیوز نیٹ ورک کہتے تھے، اس کے بعد اب وہ مسلسل فیک نیوز میڈیا وہ کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے دو تین، اصل میں جو ابھی کریٹیکل معاملہ وہ یہ ہوا ہے کہ ایف بی آئی جو تحقیقات کر رہی ہے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی، اس کے بارے میں ایک خبر شائع ہوئی کہ پریبس صاحب جو چیف آف اسٹاف ہیں، انہوں نے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے یہ کہا، اسے پوچھا درمیان میں کہ کیا واقعتاً بہت زیادہ مداخلت ہوئی، تو اس نے غالباً یہ کہا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، جس پر انہوں نے اس سے کہا کہ آپ یہ اس کا باقاعدہ بیان کیوں نہیں دے دیتے. تو ظاہر ہے اس نے اس بات کو انکار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے. اس کی یہ خبر شائع ہو گئی، تو اس کے اوپر یعنی یہ خاصے مشتعل ہوئے. اور انہوں نے، ان کا غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ یہ خبر صحیح ہے غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ خبر لیک کی جا رہی، اور یہ جو اخباری نمائندے ہیں انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے اندر جو نئی نئی خبر لاتے. ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ انتظامیہ نے جو کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انٹیلیجنس کمیٹی کی کانگریس یعنی ایوان زیری اور سینٹ کے، ان سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں جو تحقیقات انٹیلیجنس کمیٹی کر رہی ہے اس کاروائی کو روک دیں.
اچھا،
ظاہر کی خبر آج شائع ہوئی، تو اس سے اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو
خیر ابھی تو یہ غیر مصدقہ خبر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت بظاہر صدر صاحب کے درمیان اور پریس کے درمیان یا پریس کے باس حصے کے درمیان ایک ٹینشن کی صورتحال ہے، تو کیا اس کے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں کچھ؟ یا یہ کہ
جی اس کے میں نے کہا نا کہ جو ایک مسئلہ یعنی جو غیر روایتی انداز ہے صدارت کا، وہ بڑا عمدہ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے کام وہ پھر دیکھیں کہ خود صدر ٹرمپ جو ہیں وہ نظریاتی طور پہ انتہائی یعنی وہ کنزرویٹو ہیں، قدامت پسند ہیں، مذہبی ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے وہ ڈیموکریٹ کے ایجنڈے پر ہیں، پرو لیبر ہیں، وہ جاب بچانا چاہتے ہیں، گلوبلائزیشن کے خلاف ہیں، انٹرنیشنل معاہدوں کے خلاف ہیں، وہ آزاد تجارت کے خلاف ہیں، وہ تو اس کی وجہ سے. لیکن ان کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بہت جلدی یعنی تنقید ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ ٹویٹ کے ذریعے جواب دیتے ہیں، یعنی تفصیلی بیان دینے کے بجائے، صحافیوں کو بلانے کے بجائے، پریس کانفرنس کرنے کے بجائے، وہ فوراً ایک ادھر ٹویٹ ڈال دیتے ہیں. اور
اچھا،
ٹویٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں.
دوسرے یہ بتائیے مجھے
خراب ہو رہے ہیں
کہ ان کی جو اپنی پاور بیس ہے، جو کنزرویٹو پاور بیس ہے، ابھی آپ نے دیکھا سی پیک میں بھی انہوں نے تقریر کی اور بہت شاندار ان کا استقبال ہوا، ظاہر ہے اس کے نقطۂ نظر سے تو وہ سالڈ گراؤنڈز پر ہیں.
بالکل، یعنی یہی یعنی یہ جو مجھے نظر آ رہی بات وہ یہ کہ ان کے اس رویے سے ان کے حامی اور زیادہ حامی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے مخالف مزید مخالف ہوتے جا رہے ہیں. وہ نئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اپنے اس رویے کی وجہ سے, اس لیے کہ پریس ان کے خلاف ہے, پریس میں ان کی بات ٹھیک سے آتی نہیں ہے اور انہوں نے پریس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. نتیجے کے طور پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اور وہ جو باتیں کرتے ہیں ایسی کہتے ہیں جو لوگوں جو تالی بجوانے والی ہوں, لوگ خوش ہوں اس سے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو درست ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے حامی جو ہیں وہ مزید ان کے حق میں شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں, ان کی زیادہ حمایت بڑھتی جا رہی ہے, حامی مزید جذباتی ہو رہے ہیں ان کے حق میں, لیکن ان کے مخالفین بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ منظم بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے متحد بھی ہوتے جا رہے ہیں. کل ڈیموکریٹ پارٹی کے کنونشن میں جو الیکشن تھے اس میں نظر آئے یہ بات کہ حالانکہ ان درمیان بڑے اختلاف تھے کیتھ ہیلسن اور ٹام پیرس کے درمیان, لیکن الیکشن کے بعد وہ دونوں جو ہے وہ متحد ہوئے اور سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو انداز ہے, جیسے آپ جائیں جان میکین صاحب نے یہ کہی ہے نا بات
جی.
کہ کیا نام ہے یہ ہماری آمریت کا آغاز جو ہے وہ پریس پہ پابندی سے ہوتا ہے, یعنی جب آپ پریس کو پابند کرتے ہیں تو وہیں سے یعنی آمریت کا آغاز ہوتا ہے اور ڈکٹیٹر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اخبارات کا گلا گھونٹتے ہیں یا پریس کو پہ پابندی لگاتے ہیں. اور ان کے جو اقدامات ہیں بظاہر ایسے لگ رہے ہیں, یعنی ظاہر کہ امریکی عین کے تحت تو بہت کچھ کر تو نہیں سکتے, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اینٹی پریس ہیں, یہ آزادی اظہار نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں وہی چیزیں شائع ہوں جو ان کے حق میں ہوں, اور مخالفانہ بیان جو ہے ان کو پسند نہیں آتے اور مخالفت کے اوپر فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے اس کی وجہ سے سیاسی طور پر نقصان یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی تنہا اور علیحدہ رہ جائیں گے.
مگر میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ تو ان کے نقطۂ نظر کی حمایت کرتا ہے, ان کا ساتھ دیتا ہے.
دیکھیں جو 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 اس وقت چونکہ نظریاتی خلیج بہت بڑھ گئی ہے, نظری کشیدگی بڑھ گئی ہے, اس لیے اسٹیو بینن کا جو ایک گروپ ہے جو کنزرویٹو پریس کہلاتا ہے وہ یقیناً یعنی ان کے ساتھ ہے, لیکن جو مین جیسے کہتے ہیں کہ مین میڈیا ہے, مطلب سی این این ہے, اے بی سی ہے, این بی سی ہے, لاس اینجلس ٹائمز ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, ان میں جو ہے وہ ان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ یعنی وہ یہ نہیں کہ وہ تنقید کر رہے ہیں بلکہ ان کو صدر کے رویے سے بھی شکایت ہے. اب یہ ڈنر میں شریک نہیں ہونے والا معاملہ جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ منفی ہوگا, اس لحاظ سے کہ یہ ایک روایت ہے امریکہ کی کہ ہر سال اسپرنگ میں یہ ہوتا ہے, ہر سال صدر اس میں شریک ہوتے ہیں اور خوش دلی سے شریک ہوتے ہیں. عام طور اس میں لطائف سنائے جاتے ہیں, آپ نے ابھی رپورٹ میں دیکھا ہوگا
جی جی.
یہ ویسی پریس کانفرنس نہیں ہوتی بلکہ یہ گیٹ ٹوگیدر ہے صحافیوں کے ساتھ, اور پھر یہ صحافیوں کا چیریٹی شو ہے, یعنی اس سے لاکھوں ڈالر جمع ہوتے ہیں جس سے جو صحافیوں کے فلاح بہبود پہ خرچ کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں شرکت نہیں کر کے یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی اعتبار سے وہ بہت اچھا فیصلہ نہیں کر رہے, یعنی اس کی وجہ سے ایک بڑا مزید برا تاثر ہوگا. پلس یہ جو تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کو تنقید پسند نہیں ہے, جو بھی ان پہ تنقید کرتا ہے وہ اس کو سخت جواب دیتے ہیں اور اسے مشتعل ہو جاتے ہیں. یہ جو امپریشن بننا ہے ایک آزاد دنیا کے رہنما کا یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہم بتاتے چلیں کہ ہم نے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے عدیل شاہ صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ تشریف لائیں, لیکن یہ کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن اب ان کا ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں وہ, اس لیے مجبوری ہے. اور اس کے علاوہ بھی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کسی صاحب سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے اس سلسلے میں معذرت. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور یہ موضوع ہے راک اینڈ رول یو ایس اے میراتھون جو 11 مارچ کو سیٹرڈے کو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوگی. اور اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم رنرز ہیں وہ دوڑیں گے اس میں, امریکن مسلم رنرز دوڑیں گے, اور وہ اس قسم کے بینرز لیے ہوئے ہوں گے کہ آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے امریکن, آئی لو امریکہ. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو آغا قزلباش صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن وہ پاکستانی نژاد امریکی ہیں اور 50 ریاستوں میں وہ میراتھن میں دوڑ چکے ہیں. آغا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے 11 مارچ کو یہ کیا ہے ذرا اختصار کے ساتھ.
تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ واشنگٹن ڈی سی کی سیکنڈ بگیسٹ ریس ہے, اس میں 30,000 to 35,000 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ساری اسٹیٹوں میں, آل 50 states سے لوگ آتے ہیں, اور اس میں آلموسٹ مور دین کوارٹر ملین لوگ اس کو چیئر کرتے ہیں سائڈوں پہ کھڑے ہو کے, اس کے روٹ کے اوپر جو 26.2 mile اور 13.1 mile روٹ ہوتا ہے, اور یہ ریس اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس وقت نیشن کیپٹل کے اندر ہو رہی ہے اور راک اینڈ رول از ویری بگ کمپنی بیسک یہ مختلف اسٹیٹوں میں آرگنائز کرتی ہے ریس. تو کیونکہ ہم نے ہم لوگ سارے پر جو چار پانچ رنر ہیں فرسٹ والے وہ ساروں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ ہم دا فرسٹ پاکستانی فنش 50 اسٹیٹ میراتھن آل اوور دا یو ایس اینڈ آلموسٹ مور دین 95 میراتھن آئی فنش. اس سال میں 100 میراتھن ختم کر دوں گا اپنی. تو میرے ساتھ دوسرے بھی ایک دوست ہیں جنہوں نے 7 کانٹینینٹل اور 50 اسٹیٹ ہاف میراتھن فنش کی ہے. پھر ایک دوست ہیں جنہوں جو فرسٹ پاکستانی ہیں جنہوں نے نیشویل ٹینسی میں 2004 میں ہاف میراتھن ون کی تھی 104 ٹائم کے ساتھ 17,000 پیپل تھے. تو یہ ریس ہم اس دفعہ اس کو اس لیے رن کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس دفعہ جو سلسلہ چل رہا ہے
جو حالات ہیں اس ملک میں اس وقت جی ان کے تحت یہ بہت مناسب اور بڑا ضروری تھا.
ایز اے رنر ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ ہم کیا اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ہمارے سارے دوستوں نے کہا کہ ہم رنر ہیں, ہم اپنا میسج رننگ کے تھرو دیتے ہیں کیونکہ رننگ میں ایچ میراتھن میں 30-35,000 لوگ ہوتے ہیں, 10-15-20-30 اس طرح. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ ہماری شرٹ کے اوپر فرنٹ پہ لکھا ہوگا آئی ایم مسلم, آئی ایم امیرکن, آئی لو امیرکا, اینڈ سیم تھنگ از اے بیک شرٹ ٹو. اور ہم سارے سات رنر ہیں اس وقت اور ہم سب امیرکن فلیگ اٹھائیں گے اس دن اور پوری ریس میں امیرکن فلیگ اٹھا کے اس ریس کو فنش کریں گے.
کتنے رنر ہیں مسلم رنرز, کتنے ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں؟
اس میں 7 ہیں مسلم رنر رن کر رہے ہیں, کچھ نیو یارک سے آ رہے ہیں, کوئی کنیڈیکٹ سے آ رہے ہیں, کچھ لوکل ہیں یہاں کے. تو یہ ہم لوگ یہ 7 ہیں ٹوٹل جو رن کر رہے ہیں یہ میراتھن.
اچھا, اس میں سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے بھی میراتھن دوڑ چکے ہیں؟
جی موسٹلی اس میں 5-6 ہیں, انہوں نے تو میراتھن بھی رن کی ہے, انہوں نے مختلف اچیومنٹ رننگ میں بہت بڑی اچیومنٹ کی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے, میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, جو آج کل حالات ہیں یہاں پر خاص طور پر سیاسی طور پر, اس میں جو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا واقعی؟
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 35,000 یہ جو لوگ آ رہے ہیں آل اوور دا یونائیٹڈ اسٹیٹ, آپ کو پتا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر رنر کے پاس اپنا فون ہوتا ہے, وہ اسی وقت پکچر کھینچ کے اس کو پورے ملک میں پھیلا دیتا ہے. اور آج ایک جگہ پکچر آپ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ تو 10,000-20,000-30,000 بندے کے پاس میسج جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا آل اوور دا یو ایس, بلکہ آل اوور دا ورلڈ یہ میسج جائے گا کیونکہ ہم رنر ہیں, وی لو یونائٹڈ اسٹیٹ, وی لیو ان یونائٹڈ اسٹیٹ مور دین 25 ایئرس, یہاں سارے لوگ ہیں, ہمارے بچے یہاں گرو ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹری کی خوبصورتی یہ ہے تو یونائٹڈ اسٹرانگ امیرکا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا میسج بھی ہے کہ وی ہیو یونائٹڈ ایوری باڈی اور اس سے یہ کنٹری مور اسٹرانگ اور مور بیوٹیفل ہوگا.
بہت شکریہ آغا قدربار صاحب آپ کا, اور سامعین اب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.